الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلة ہے آسان درس قرآن سورة البقرة کی آیت نمبر 63 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات کا بیان تھا اور اس سے آگے بھی مسلسل بنی اسرائیل کے ان واقعات کا بیان ہے جن میں ان کا کردار منفی انداز میں سامنے آتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فرمائی گئی انہوں نے آگے سے ہیلے بہانے سے کام لیا، ماننے سے انکار کرنے کی صورتیں اختیار کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک واقعہ کوہ طور کو ان پر بلند کرنا ہے، اس کی صورت کیا ہوئی ترجمے سے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس واقعہ کا جو سیاق و سباق ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کے سامنے وہ کتاب پیش کی، تورات شریف چونکہ بہت سے احکام کا مجموعہ تھی اور یہ یک بارگی نازل ہوئی، جیسے ہمارا قرآن پاک ہے یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کبھی کوئی حکم آ گیا کبھی کوئی حکم آ گیا کبھی کوئی حکم آ گیا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ پوری کی پوری تورات شریف اکٹھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لے آئے۔ اب اس میں پوری زندگی کا نظام اور پوری زندگی کا طریقہ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ تو بنی اسرائیل تو اتنے کاہل تھے کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے احکام پہ عمل کرتے ہوئے بھی ہیلے بہانے کرتے تھے، تو یہ پوری کی پوری شریعت کا نفاذ ہو جائے یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے ہیلے بہانے شروع کر دیے اور ماننے سے روگردانی کرنے لگے۔ تو اب جب اللہ کی کتاب آ چکی اب اس کو ماننے ہی کا آپشن ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو ماننے والا خدا کی کتاب کو نہ مانے، خدا کو ماننے والا خدا کے احکام کو نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اکھیڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، بنی اسرائیل نیچے اور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر، اور فرمایا گیا کہ لو کتاب، یاد کرو اس کتاب کو اور عمل کرو اس کتاب پر اور تھام لو اس کتاب کو ورنہ آیا تمہارے اوپر پہاڑ طور۔ تو اب جب طور پہاڑ ان پہ بلند ہوا تو سب نے کہا بھی مان لیا مان لیا مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو نیچے کر دیا۔ تو یہاں اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور یہ باقاعدہ فزیکلی ایسا ہی ہوا کہ پہاڑ طور کو زمین سے اکھیڑ کر بلند کیا گیا اور بنی اسرائیل کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد بھی کیا ہوا، فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم نے اس کے بعد بھی روگردانی کی، یعنی اس وقت تو مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانیں گے عمل کریں گے سب کچھ کریں گے، لیکن بعد میں پھر اس کی تعلیمات کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ تعلیمات کے خلاف کیسے کیا کہ بے عملی شروع ہو گئی، اور کچھ واقعات آگے جا کے بیان ہو رہے کہ کیسے انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی سختی کے باوجود تم نے ماننے کے بعد بھی پھر جو ہے وہ ادھر ادھر ہونا شروع کر دیا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے کہ دنیا کے اندر ہی تمہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک اور گروہ تھا، اور انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ اس پہلے والے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کا دن اللہ کی عبادت کے لیے، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے کہ جمعے کا دن اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ہمیں تو اور بھی بہت سارے کام کرنے کی اجازت ہے، صرف جمعے کے وقت میں منع کیا گیا کہ کاروبار نہ کرو، دنیاوی کام نہ کرو، جمعے میں سارے مصروف ہو جاؤ، لیکن بنی اسرائیل کو ہفتے کا پورا دن ہی شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور یہ تھا کہ عبادت کا دن ہے، عبادت میں لگے رہو۔ تو اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے وہ ہفتے کے دن بھی کام کرنے کے لیے ہیلے نکال لیے۔ ہیلے یوں نکال لیے کہ دریا کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پر نالیاں سی بنا دی پانی کی، اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، نالیوں کے جو بند ہوتے تھے وہ کھول دیتے تھے، مچھلیاں کے پھنس جاتی اس کے اندر، مچھلیاں پھنس جاتی یہ اس کو بند کر دیتے، اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے دیکھا ہم نے ہفتے کو تھوڑی پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔ تو اب یہ جو ہیلے بہانے تھے یہ خدا کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پھر جو عذاب مسلط کیا وہ کیا تھا کہ ان کو بندر اور خنزیر کی صورت میں بدل دیا، ان کی شکلیں مس کر دی، یہ ان کے اوپر بڑا سخت عذاب آیا تھا، اور ان لوگوں کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں اس کا بیان ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ اس واقعے کا بیان ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے بڑے دلچسپ اور بڑے خوبصورت واقعات میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، قاتل کون ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ جی قاتل کا پتہ چلنا چاہیے، قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس معاملے کا فیصلہ کیسے کروں، قاتل کا کیسے پتہ چلے؟ تو فرمایا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے بدن کا ایک ٹکڑا یہ مقتول پہ مارو، جو میت ہے یہ میت کے ساتھ جو ہے وہ میت پہ مارو، تو میت خود بتا دے گی کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ تو اب اتنا حکم تھا بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ایک گائے ذبح کرو اور اس کے بدن کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میت کے مارو، میت خود بتا دے گی۔ تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اصل ان کا جو پروگرام تھا یا اصل وہ جو لوگ تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ قاتل کا پتہ چلے، کیونکہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے قاتل بھی انہی میں سے تھا، قاتل کا رشتہ دار، تو اصل نہیں چاہتے تھے، بس یہ تھا کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ قاتل بھی ذرا بقیہ سب کے ساتھ مل کے تلاش میں لگا ہوتا ہے اور جو ہے وہ چور مچائے شور والا کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کر رہے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرو، اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اوپر سے حکم آ گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو اب تو کرنا پڑے گا، اور کیا تو قاتل کا پتہ چل جائے گا، تو اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام آپ تو مذاق کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی کہ گائے ذبح کی جائے، اس کا جو ہے نا وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ میت کو مارا جائے، یہ تو مذاق والی بات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کروں، میرا مذاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ پورا واقعہ ہے، اب وہ واقعہ کیسے ہوا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہدین۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس طرح کے مستی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، تو فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے. موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان درمیان ہو, تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ ہے بنی اسرائیل کی ہیلے بہانوں کی ترتیب کہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. اچھا اب یہ عمل کر لیتے, کوئی بھی گائے پکڑ کے اگر ذبح کر لیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ ذرا کوئی اسپیشل قسم کی گائے ہوگی نا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا کام ہونا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کیسی گائے ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ کے بتا دیا کہ گائے ایسی ہو جو نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے, اور پھر فرمایا کر لو جس کا کہا جا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ بنی اسرائیل کا تھا نہیں ارادہ, اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسل الناظرين. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو جس کا رنگ بہت گہرا ہے, وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. تو اب یہ بڑا واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بھی بتا دیا پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے. لیکن اب قوم نے پھر وہی آگے سے بات شروع کر دی. کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے, کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے, اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے. یعنی تیسری مرتبہ بھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں آئی پوری طرح نا, تھوڑا سا اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. حالانکہ وہ پیلے رنگ کی کوئی بھی گائے پکڑ کے کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن کہا نہیں وہ اصل میں ابھی بھی تھوڑا سا شبہ سا ہے, پتہ نہیں چلا کون سی گائے, تو آپ ذرا وہ بتائیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیا, فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تخیل الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قال الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے یہ خدمت نہ لی جاتی ہو کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, بالکل بے عیب ہو, اس میں کوئی داغ نہ ہو. یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں. پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے. یہ اب اگلی مرتبہ میں جا کے پھر جب انہوں نے کہا نا کہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے, تھوڑی سی اور کلیئرٹی چاہیے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھی ایسی گائے ہو جو بالکل ذرا نہ تو جس نے زمین میں ہل چلایا ہو نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو, اس کے پورے بدن پہ کوئی داغ نہ ہو, بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے. اب کتنی چیزیں جمع ہوگی کہ ساتھ میں پیلی بھی ہو, درمیانی عمر کی ہو, بوڑھی نہ ہو, بچی نہ ہو, جوان ہو, اور ساتھ میں جو ہے وہ اس نے کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو, پانی بھی نہ دیا ہو, تو ایسی والی گائے چاہیے. تو اب جب اتنی شرطوں والی گائے تلاش کرنے نکلے اب گائے نہ ملے, اب گائے نہ ملے کہ ایسی گائے اگر پیلی ہے تو کام والی ہے, کام والی ہے تو پیلی ہے. تو اب یہ والی تلاش کرنے جب نکلے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ایک گائے ملی, اور اس گائے کا بھی قصہ بڑا خوبصورت تھا کہ وہ گائے بھی کسی نیک آدمی کی تھی, اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کا ایک یتیم بچہ تھا, بیوی تھی اور یتیم بچہ تھا, تو اس نے وہ گائے ایک جنگل میں چھوڑ دی. جنگل میں چھوڑ کے کہا کہ اے مولا یہ میں گائے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں, میرا جب بچہ بڑا ہوگا یہ اس کو مل جائے. وہ بندہ فوت ہو گیا. اب اس کے بعد وہ گائے جنگل میں پلتی رہی, اور ایک وقت آیا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے تمہارے نام پہ ایک گائے اللہ کے حوالے کی تھی، جاؤ جا کے جنگل میں آواز دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گائے عطا فرما دیتا ہے۔ بچے نے جا کے جنگل میں آواز دی، اللہ تعالیٰ نے گائے بھیج دی، وہ گائے پکڑی گھر پہ لے آئے۔ اب وہ گائے 100% یہ والی تھی، نہ کھیتی باڑی کی اس نے، نہ اس نے کبھی پانی وغیرہ کھیت کو دیا، نہ اس میں کوئی داغ تھا، پیلے رنگ کی تھی، خوبصورت تھی، صحیح سلامت تھی۔ اب کیا ہوا کہ اب ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے کہا کہ یہ گائے مجھے بیچ دو۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے بیچوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، ماں سے پوچھے بغیر بیچو، قیمت میں ڈبل کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا، کیونکہ ماں نے کہا ہوا تھا بیٹا بیچنا تو مجھ سے پوچھ کے بیچنا۔ یہ اپنی ماں کے پاس گئے، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اس قیمت کے اتنی قیمت پہ بیچ دینا۔ دو تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا، فرشتہ ہر مرتبہ قیمت بڑھا دیتا لیکن یہ کہہ دیتا کہ ماں سے نہیں پوچھنا، اور وہ بچہ سعادت مند ہمیشہ یہ جواب دیتا کہ ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا۔ تو جب دو تین مرتبہ ایسا ہوا تو ماں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے کوئی، کیونکہ بار بار وہی شرط رکھ رہا ہے جو تم نے باہر صورت پوری کرنی ہے، یہ کوئی فرشتہ ہوگا، اس سے پوچھو کہ میں کیا کروں، تو مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ بچے نے فرشتے سے پوچھ لیا میں کیا کروں، تو فرشتے نے جواب دیا کہ اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو، ابھی تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کو آئیں گے، تم ان سے یہ کہنا کہ میں یہ بیچوں گا اس قیمت پر کہ اس گائے کی جو کھال ہے اس کھال میں سونا بھر کے مجھے دیا جائے، اس کھال میں سونا بھر کے دیا جائے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنے کے جی کی بنے گی۔ اگر مثال کے طور پہ کم سے کم بھی 100 کے جی کی گائے ہے تو 100 کے جی اس میں سونا ہونا چاہیے، اور سونا تو زیادہ آتا ہے گوشت کی بہ نسبت، تو شاید 200 کے جی بن جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر پہ آیا، اب بنی اسرائیل والے بھی پہنچ گئے، ان کو بھی پتا چل گیا کہ ایسی گائے فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ پہنچے جا کے کہا جی گائے جو ہے وہ ہمیں بیچ رہے ہیں، اور روٹین کے مطابق اگر مثال کے 50,000 کی تھی تو بولا 70,000 دے دیں گے، 70,000 کوئی نہیں، اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے دینا پڑے گا۔ اب وہ بڑی بارگیننگ ہوتی رہی، لیکن بالآخر بچے کی بات ماننی پڑی اور گائے کی کھال میں سونا بھر کے اسے دینا ہوا، اور یہ اس کی قیمت مقرر ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ماں کی بات ماننے کی برکت سے، نیک باپ کی برکت سے، اور ماں کی فرما برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنا مال عطا فرمایا۔ تو اس سے جو ہے والدین کی جو خدمت ہے اور جو ان کی اطاعت ہے اس کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب باہر اب یہ گائے آ گئی، اب یہ گائے آئی تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اب فرمایا کہ اس گائے کا ٹکڑا مارو اسے، تو جب گائے کا ٹکڑا مارا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، اس کا چچا زاد بھائی وغیرہ تھا، تو کہا مجھے اس نے قتل کیا ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے یہاں جسٹ ایک گائے کے ٹکڑا مارنے سے خدا نے مردے کو زندہ کر دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے، وہ ایک قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، اسی کو دوبارہ مٹی میں پہنچا دیتا ہے اور اسی کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر دے گا۔ تو خدا کی جو وسیع قدرت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ قیامت کے دن اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو زندہ فرمائے گا، اس کا ایک امر ہوگا، ایک حکم ہوگا اور سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ اچھا، اس واقعے کے اندر بیسیکلی جو درس ہیں وہ دو بڑے واضح سے درس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کے حکم کے آگے اور خدا کے نبی کے حکم کے آگے بلا وجہ کی چونچ ایرانی کرنی چاہیے، نہیں یوں نہیں تو یوں صحیح، یوں نہیں تو یوں صحیح، ایسا نہیں تو ویسا صحیح، ویسا نہیں تو تیسا صحیح، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکم آ گیا سر تسلیم خم کر دے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں تب تو اس لیے سوال جواب زیادہ نہ کیے جائیں کہ کہیں اس میں شرائط بڑھ نہ جائیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جیسے اب اگر بات کی جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد اب شریعت کے احکام پہ چونچ رہا اس لیے نہ کی جائے کہ حکم تو نہیں بدلے گا، हुक्म का मामला तो खत्म हो गया, खत्म नबूवत हुई और मामला खत्म हो गया, नया हुक्म नहीं आएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो उस काम में मदद होती है फिर वो रुक जाती है। जब बंदा बहाने करता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ताइद रुक जाती है। एक बंदे को पता चले कि हज फर्ज है उसके ऊपर, उसने कहा कुछ भी हो जाए हज करना है, अब वो जज्बे के साथ खुदा की मोहब्बत में निकलता है, अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। और एक बंदे पे हज फर्ज है और वो आगे से हीले बहाने करता, नहीं जी वो बच्ची की शादी है तो नहीं जी फलां काम पड़ा हुआ है, अभी तो ये करना है, अभी मकान बनाना है। तो जब वो हीले बहानों पे आता है ना तो अल्लाह की तरफ से जो उसकी मदद होती है वो फिर रुक जाती है, फिर वो उन्हीं चक्करों में रह जाता है, ना ये होता है ना वो होता है। तो लिहाजा अल्लाह के हुक्म के आगे, अल्लाह रसूल के हुक्म में आगे से हीले बहाने इस तरह नहीं करने चाहिए। और दूसरा जो है इस वाक्य के अंदर जो दर्स है वो ये है कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, जैसे हमारा ईमान है। अच्छा, अब ये सारे के सारे काम हुए, अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि जब एक बंदा मुजजात देखता है, बड़ी यूनिक चीज़ें देखता है, तो उसके बाद उसका ईमान जो है बढ़ जाता है, उसका दिल नरम पड़ जाता है, फिर वो दीन की तरफ, खुदा की तरफ, आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। लेकिन बनी इसराइल का प्रॉब्लम ये कि इसके बाद भी उनके दिल सख्त के सख्त रहे, फिर भी ये नहीं हुआ कि चलो जी लगे अब इबादत के अंदर। तो ये जो दिलों की सख्ती का मामला है ये बड़ा ही संगीन किस्म का है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मजीद कलाम करता हूँ, यहाँ पहले आयत मुबारक सुन लें। फरमाया ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون। फिर इसके बाद ऐ बनी इसराइल तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो दिल पत्थरों की तरह है, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं। फरमाए बनी इसराइल के दिल इसके बाद भी सख्त हो गए, कितने सख्त, पत्थरों की तरह, बल्कि फरमाया पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थरों से भी पानी निकल आता है। जो चश्मे फूटते हैं, चश्मे कहां से निकलते, पहाड़ों से निकलते, पहाड़ क्या होते, पत्थर होते, तो फरमाया कि उनसे चश्मे फूटते हैं, उनसे पानी जारी होता है, पहाड़ फटते हैं नीचे से पानी निकल आता है। या फरमाया कि बहुत से पत्थर ऐसे हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों के दिल ऐसे थे कि जो खुदा के खौफ से ना लरजते थे, ना कांपते थे, ना खुलते थे, ना हिदायत उनमें दाखिल होती थी, ये पत्थरों से भी ज्यादा सख्त थे। तो फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं, तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं। ये है दिल की सख्ती। दिल की सख्ती जो है इसका सबसे बड़ा सबब होता है गुनाह। बंदा गुनाह करता है, दिल पे जंग लग जाता है, जंग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि सारा दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है ये जंग बन जाता है, और जंग जो है ये दिल से सख्त हो जाता है, और जब दिल सख्त हो जाए तो फिर नसीहत अमल नहीं करती। दिल की सख्ती की जो अलामत है वो ये है कि नसीहत असर ना करे। हजार मुर्दे देखें, मैयतों को जो है वो गुसल दें, कफन दें, खुद दफनाएं, उनका जाके जनाजा पढ़ें, रोजाना जो है वो रंग बिरंगे वाकया सुने कि फलां यूं जाते मर गया, फलां का यूं एक्सीडेंट हो गया, फलां को बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, लेकिन सुनने वाले ऐसे पक्के दिल पे असर ही कोई नहीं, फिक्र ही नहीं है कि अगर वो बैठे बैठाए मर गया तो मैं भी मर सकता हूँ, अगर उसका राह चलते एक्सीडेंट हो गया तो मेरा भी हो सकता है, अगर उसको गोली लगी तो मुझे भी लग सकती है, अगर उसको जवानी में ये मर्ज लग गया तो मुझे भी लग सकता है। तो ये नसीहत दिल में आती नहीं। तो ये दिल में नसीहत का ना आना जो है ये है दिल की सख्ती, ये है दिल पत्थरों की तरह। तो गौर कर ले कि हम ऐसे ना हो कि हमारे दिल जो है वो इस सख्ती का शिकार हो। ये दिलों की सख्ती जो है ये बजाते खुद बड़ी सख्त होती है, और इससे डर ये होता है कि कहीं मौत के वक्त ईमान न छिन जाए, मौत के वक्त ईमान न छिन जाए। तो लिहाजा इस पर बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। अच्छा, फिर ये भी पता चला कि पत्थरों में भी एक एहसास है, पत्थरों में भी एक एहसास है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कुछ पत्थर अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। तो ये अल्लाह के डर से गिरना क्या है कि उनके अंदर کسی نہ کسی انداز میں ایسا کوئی احساس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں. اور یہ جو جمادات ہیں, پتھر وغیرہ ہیں, ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ ان میں کوئی حس نہیں ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ انسان کے علاوہ کسی کے اندر جو ہے وہ حواس ہی نہیں ہے. پھر سائنسی ریسرچ ہوئی کہ نہیں, نباتات کے اندر ہے. نباتات بول نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے, اور نباتات کے اندر سینس ہے. اب تو سائنسی اعتبار سے جو ہے نا وہ پورا جو ہے وہ پروو ہو چکا ہے. لیکن جمادات جیسے یہ ٹیبل ہے, پتھر ہے, چھت ہے, اس میں احساس ہے یا نہیں؟ تو ہر شے میں احساس ہے, ہمیں اس کا پتہ نہیں. ایک تو یہ بھی آیت مبارکہ ہے جو یہاں پر میں نے بیان کی. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کرتی. کوئی شے, کوئی بھی شے, چھت ہے, پتھر ہے, کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. لیکن فرمایا کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. تو ان چیزوں میں ایک احساس اور ایک شعور ایک حد کا ہوتا ہے. اب اس کے بعد فرمایا, چونکہ مسلمانوں کو بڑی طلب ہوتی تھی کہ یہ جو مدینے کے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یہ مسلمان ہو جائیں تاکہ یہاں پر سب مسلمان ہی ہوں, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, تمہاری یہ تمع ہے, تمہاری یہ حرص ہے, تمہیں یہ خواہش ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں, لیکن یہ ہوں گے نہیں. وجہ آگے بیان فرمائی. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. تو اے مسلمانوں, کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. فرمایا یہ کہاں سے ایمان لائیں گے؟ ان کے تو وہ گروہ گزرے ہیں کہ جو اللہ کا کلام سن کے پھر اس میں تحریفیں کرتے تھے. تو جن کی جرت یہ تھی کہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کے اللہ کا کلام سننے کے بعد اس میں تحریفیں اور تبدیلیاں کرتے تھے, ان سے تم کیا تمع کرتے ہو کہ تمہاری بات مانتے مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ مسلمان نہیں ہوں گے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ جو منافق ہیں, یہ ان کی آپس کی گفتگو ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وہ کیا تھی کہ کچھ یہودی وہ یہ کرتے کہ آ کے مسلمانوں کو کہتے جی ہم تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان رکھتے ہیں. مسلمان کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا, ہماری تورات میں لکھا ہوا. تو اب یہاں پر آ کے بڑے اچھے دلائل دے کے چلے جاتے. مسلمانوں کو جو نہیں بھی پتا تھا وہ بھی دلیل پتہ چل جاتی کہ ان کی کتابوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب جب یہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے منافق, تو ان سے جا کے کہتے کہ بھائی ہم تو ان کو دھوکہ دے کے آ گئے. تو وہ جو ان کے بڑے تھے وہ کہتے تم کیسے بیوقوف ہو کہ تم ان کے سامنے وہ دلائل بیان کر کے آ گئے کہ جس کے ذریعے وہ تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے. یہ باتیں تھوڑی بتانے کی, ظاہری اعتبار سے انکار اقرار جو مرضی کر لو, لیکن دلیلیں ہی بتا کے آ گئے. تو یہ تو ان دلیلوں سے تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے, تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو یہاں آیت کے اندر اس کا بیان کیا گیا. اب وہ منافق آپس کے اندر تو اس طرح کی گفتگو کر لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں کیوں بتاتے ہو کہ جن باتوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف یہ دلیل پکڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے تو یوں ڈر رہے, یہ نہیں دیکھ رہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو بتائیں نہ بتائیں اللہ کو تو پتہ ہے. جب خدا کو پتہ ہے تو چھپا کس سے رہے, فائدہ کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو ان کے علماء تھے اور جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا تو اوپر بیان کیا کہ یہ اللہ کی کتاب کو بدلتے تھے، اس کے الفاظ بدل دیتے تھے، اس کے معنی بدل دیتے تھے، اس کی تفسیر کے اندر تحریف کر دیتے تھے، ایک وہ گروہ تھا، اور ایک تھا عوام۔ عوام کا کام کیا ہوتا ہے؟ عوام میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، بس اپنی طرف سے تمنائیں پال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی تھی، ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں، ہم تو پکے جنتی، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد کتاب اللہ بدلنے والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان سب کے بارے میں اکٹھا بیان کیا کہ یہ جو رنگ برنگی تمنائیں پال کے بیٹھے ہوئے، ان تمناؤں کا حال کیا ہوگا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، بس تمنائیں ہیں، خیال ہیں، اور بس جسٹ دیکھ لینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ کیوں کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے، جو اپنی طرف سے خود لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے لکھا ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنی طرف سے خدا کا کلام بنا دیا، بنا تو نہیں سکتے لیکن جاہلوں کو تو پتہ نہیں چلے گا کیا بنایا، تو اپنی طرف سے کلام بنا دیا تاکہ دنیا کا مال مل جائے۔ فرمایا کہ ان کے لکھنے پر بھی بربادی اور ان کے اس مال پر بھی بربادی۔ اب اس کے بعد ایک اور ان کا جو مجموعی جو مسئلہ تھا ان لوگوں کا، کہ ان کے جاہل تھے یا ان کے پڑھے لکھے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو جنت میں جانا ہے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تھوڑے دن، کتنے 40 دن، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو 40 دن سے زیادہ تو ہم نے جہنم میں رہنا ہی نہیں، 40 دن کے بعد ہماری چھٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ 40 دن ہی جہنم میں رہنا ہے، اور اس کے یا تم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے اور یا 40 دن سے زیادہ نہیں رہنا، یہ کیسے، خدا کا قانون کیا ہے؟ آگے وہ بیان کر دیا۔ تو پہلے اس دعوے کا بیان ہے، فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون، اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب تم فرماؤ کہ اے بنی اسرائیل کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت جواب ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو تھوڑے سے دن جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد تو ہماری فراغت ہی فراغت ہے، پھر تو جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام ان سے یہ پوچھیں کہ تمہارا کوئی خدا سے وعدہ ہوگا چند دن جہنم میں رہنا ہے اس کے بعد جنت میں ہی جانا ہے؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو واقعی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، پھر تو واقعی چند دن تم جہنم میں جاؤ گے اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا وعدہ تو ہے ہی نہیں خدا کا، یہ تم نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بیانی کی ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ایسا کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں بیان کیا، فرمایا بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون۔ فرمایا کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا और उसकी खता ने उसका घेराव कर लिया, तो वही लोग जहन्नमी हैं, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो जन्नत वाले हैं, उन्हें हमेशा जन्नत में रहना है। फरमाया खुदा का कानून ये है, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुएं, इसका कोई एतबार नहीं। कानून खुदा का ये है कि जिसने गुनाह कमाया और उसकी खता ने उसे घेर लिया, खता ने घेर लिया से मुराद ये है कि उसके गुनाह उस पर ऐसे छा गए कि ईमान ही बाकी ना रहा, यानी काफिर हो गया। उसकी खता ने उसे घेर लिया और उसमें ईमान ही बाकी ना रहा, तो फरमाया कि ये जहन्नमी है और हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसके मुकाबले में दूसरे कौन? फरमाया जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, तो उनके लिए फरमाया जन्नत वाले हैं, इन्हें हमेशा जन्नत में रहना है। तो यहां पर फैसला कर दिया कि जहन्नमी कौन और जन्नती कौन। और जो जन्नती का फैसला किया उसमें फिर मैं वही बात अर्ज करूंगा कि देखें, यहां अल्लाह ताला ने जहन्नम के एतबार से तो फरमाया कि जो काफिर है वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, लेकिन जन्नत के लिए क्या फरमाया? ईमान और आमाल सालेह, ईमान और अच्छे आमाल, नफ्से ईमान पे बिल आखिर जन्नत मिलेगी। लेकिन खुदा आमाल सालेह की तरगीब के लिए अक्सर ईमान के साथ अच्छे आमाल का बयान जरूर फरमाता है कि जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक काम किए, नमाजें, रोजे, हज, जक़ात, माँ बाप की खिदमत, हुकूक लिबाद की अदायगी, यतीमों की मदद, बेवाओं की मदद, गरीबों की मदद, तिलावत कुरान, दुरूद शरीफ, जिक्र इलाही, ये जो सारे अच्छे काम हैं जिन्होंने ये किए, फरमाया ये जन्नती हैं, हमेशा जन्नत में रहना है। तो लिहाजा ईमान के साथ आमाले सालिहा पर ज़रूर ज़रूर तवज्जो दें। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत आयत है और इसमें बनी इसराइल के साथ एक मिसाक, एक मोहदे का, एक अहद का तस्किरा है, लेकिन वो अहद इतना शानदार है कि वो दीन के बहुत से अहकाम का जामे है। वो क्या है? फरमाए वَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ और याद करो, जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम रखो और जकात दो, लेकिन फिर तुम में से चंद आदमियों के अलावा सब फिर गए और तुम वैसे ही अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ने वाले हो। ये था बनी इसराइल से वादा। वादा ये था कि तुम ये करो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, तुम ये करो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। क्या करो? अल्लाह की इबादत, माँ बाप की खिदमत, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, यतीमों के ऊपर प्यार, शफकत, मिस्कीनों की मदद और लोगों से अच्छी बात कहो, गाली ना दो, गीबत ना करो, चुगली ना खाओ, झूठ ना बोलो, अच्छी बात करो लोगों से, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो ये है आमाल की लिस्ट। फरमाया ये करो तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। लेकिन बनी इसराइल ने वही किया, फरमाया कि तुम में से थोड़े लोगों के अलावा सब फिर गए, इस पर अमल नहीं किया। जैसे ये अहकाम उनके लिए हैं ऐसे हमारे लिए भी, अल्लाह की इबादत, माँ बाप की खिदमत, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक, यतीमों की मदद, मिस्कीनों की मदद, अच्छी बात कहना, नमाज कायम रखना, ज़कात देना, ये सारे के सारे अहकाम खुदा ने हमें भी दिए हुए हैं। तो हमें ज़रा अपने गिरेबान देख लेना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े, क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर ये आमाल शामिल है या नहीं। नहीं है तो ज़रूर शामिल होने चाहिए, शामिल हैं तो मरहबा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।